الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود به على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ماننے والا، ان کا چاہنے والا قرار دیا. شب شب وفات ہے، شب وفات پر اہل بیت کے گھرانا آج عزا میں ہے. اپنے امام کے حضور اس عزا کے موقع پر پیغام عزا بھیجنے کے لیے، تسلیت کا پیغام بھیجنے کے لیے، اور بالاخص ام الائمہ سیدہ طاہرہ کو ان کی والدہ کی تسلیت پیش کرنے کے لیے آواز بلند درود بھیجیں محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے دین مبین ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے ارسال فرمایا ہے، اور کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا کہ اس دین مبین نے ہمیں کیا دینا ہے اور ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر دین کے ماننے والے کم نہیں ہیں. اگر دین اسلام کے ماننے والے مثال کے طور پر تقریباً 1.5 ارب لوگ ہیں، دین عیسائیت کے ماننے والے بھی کئی ارب لوگ ہیں، ہندوازم کے ماننے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اسلام میں اور دوسرے ادیان کے اندر جو بنیادی ترین فرق ہے وہ یہ کہ، اور دوسرے ادیان کی روح بھی وہ نہیں تھی جو اس وقت ہے، کم سے کم جو ظاہر ہے اس کے مقابلے میں، دین اسلام لفظ پر نہیں ہے، دین اسلام اسپرٹ اور روح پر ہے. اگر میں اور آپ صبح سے لے کر شام تک کھڑے ہو کر کہتے رہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، شاید ایک تکبیر کا ثواب بھی نہ ملے، لیکن اگر ایک دفعہ کھڑے ہو کر دل کو اللہ کی عظمت کے سامنے جھکا کر کہیں اللہ اکبر، اس کا ثواب اس پورے دن کی تکبیر پر بھاری پڑ جائے گا. دین میں روح ہے، دین بے جان نہیں ہے، بے روح نہیں ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہم لوگوں کے ساتھ جو مشکل ہے وہ یہ کہ ہم بے جان روح سے ڈیل کر رہے ہیں، بے جان دین کے ساتھ. یعنی ہم نے دین کو کچھ ایسا سمجھ لیا جیسے روح نہ بھی ہو تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے، یہ دین پھر بھی ہے، اور یہ ہماری غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے. اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اس نماز کے اندر روح نہیں ہے، نماز کی روح خضوع اور خشوع ہے، اگر وہ نہیں ہے تو یہ نماز فائدہ نہیں دے گی. ہاں واجب کو ٹالنے کے لیے کافی ہے، میں نے اپنے دل کو مطمئن کر لیا کہ ٹھیک ہے میں نے واجب پڑھ لیا ہے، واجب ٹل گیا ہے، واجب ٹل گیا لیکن یہ نماز نہیں ہے، چونکہ نماز نہیں ہے لہذا نہ یہ برائی سے روکتی ہے نہ یہ فحشا سے روکتی ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ کہ دین کو اس کی روح کے ساتھ عمل میں لائیں. آپ اور میں مثال کے طور پر اپنے زندگی کے شیڈیول کے اندر جتنا بھی دین کے نام پر کام کر رہے ہیں اس میں توجہ دیں. بدقسمتی سے چونکہ ہم لوگوں کے لیے ظاہر پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے اور باطن پر توجہ دینا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ظاہر کا سہارا لیتا ہے، ظاہر کا سہارا لے کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے. ایک مثال میں نے آپ کو نماز کی عرض کی، ایک مثال انفاق کی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد وال محمد پر. اس سے پہلے کہ میں یہ مثال عرض کروں، ہمیشہ اس بات پہ توجہ فرمائیے گا کہ یہ دین دو طریقے سے عمل میں لایا جا سکتا ہے، ظاہر میں اور باطن میں. ظاہر میں ہونا مجھے اور آپ کو دھوکہ نہ دے. جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں جس میں آخری زمانے کے دین کو بیان کیا گیا ہے، اور آخری زمانے کا دین وہ دین ہے جو بدترین دین ہے، چونکہ ایک طرف سے ہمیں روایت کیا نہیں کہ یملا الارض قسطاً وعدلا کما مولا ظلما وجورا، کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. پھر فرما رہے ہیں آخر الزمانے میں دین ایسا ہوگا، اس کا مطلب ہے کوئی یہ نہ سوچے اس آخر الزمان میں دین نہیں ہوگا. نہیں، دین ہوگا، خراب دین ہوگا، اچھا دین نہیں ہوگا. کوئی یہ نہ سمجھے جب امام تشریف لا رہے ہوں گے تو مساجد ختم ہو چکی ہوں گی. نہیں ہوں گی، نہیں ہوں گی، بہت بڑی ہوں گی، اثر نہیں ہوگا. کسی روایت میں ایسا نہیں لکھا ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو ظلم ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ دین ختم ہو گیا ہوگا، مسجدیں نہیں ہوں گی، لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا. نہیں، سب کچھ ہوگا، صرف ایک مشکل کے ساتھ، سب ہوگا، بے روح ہوگا، روح نہیں ہوگی. روح دین کیا ہے؟ روح دین اللہ کی بندگی ہے، اپنے آپ کو تسلیم کرنا ہے خدا متعال کے سامنے. انفاق کسی اچھے کام کے اندر پیسہ خرچ کرنا، اس کی روح کیا ہے؟ اس انفاق کی روح بندگی اور اللہ کی مالکیت کا اعتراف ہے. یعنی اگر آپ کہیں پہ گئے ہیں اللہ کے نام پر کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی ایک روح ہے. روح یہ ہے کہ پہلے آپ اعتراف کریں کہ یہ پیسہ آپ کا نہیں ہے، یہ خدا کا ہے. پہلے آپ یہ اعتراف کریں. اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں یہ سوچے ہوئے ہیں کہ نہیں، پیسہ میرا ہے، میں اپنے پیسے میں سے یہ دے رہا ہوں، اب یہ انفاق قبول نہیں ہے. اصل اساس اسلام قبول نہیں کیا. ابھی کیا ہے اصل اساس؟ فرماتا ہے لہو ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اسی کا ہی ہے. پہلے آپ اس اصل کو قبول کریں. لہذا قرآن کریم جہاں کہیں دعوت دیتا ہے کہ انفاق کرو، فرماتا ہے اس رزق میں سے دو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں دو جس میں ہم نے تمہیں جانشین بنایا ہوا ہے. اب اگر میرے ذہن کے اندر یہ ہے کہ مالک میں ہوں اور میں انفاق کر رہا ہوں، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس انفاق کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انفاق کا کام یہ تھا، پیسے دینے کا کام یہ تھا کہ پہلے اعتراف لے لے کہ یہ میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے. چونکہ اللہ کا ہے تو اب میرے ہاتھ میں رہے یا دوسرے کے ہاتھ میں رہے، میرے لیے بہتر ہے دوسرے کو دے دوں، چونکہ یہ قیامت کے دن مجھے زیادہ ہو کر پہنچا دے گا. یہ انفاق کی روح ہے. اب اگر انفاق کرنے والا اس روح کو نہیں سمجھ پایا ہے، سمجھ رہا ہے پیسہ میرا ہے، میری مرضی جہاں کہیں بھی جاؤں خرچ کروں. اب اس کی نشانیاں بھی ہیں. اس کی نشانی کیا ہے؟ ہمیشہ انفاق کرنے والا اگر خدا متعال کا مال سمجھ کے انفاق کر رہا ہے، صرف ایک جگہ سوچے گا، کہاں خدا خوش ہے وہاں انفاق کرے گا. اس کے انفاق میں اور ذاتی زندگی میں بیلنس ہوگا. ایسا نہیں ہوگا انفاق 1% کرے گا، ذاتی زندگی 50% خرچ کر رہا ہوگا. انفاق میں اور ذاتی زندگی میں بیلنس رکھے گا. ان تمام چیزوں کے ساتھ انفاق قبول ہوگا. اچھا، ان کے ساتھ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ ایک روایت ہے ہمارے پاس، عجیب روایت، دیکھا آخر الزمان میں جو پیسہ لے گا اسے دینے والے سے زیادہ اجر مل رہا ہوگا. آخر الزمان میں جو پیسہ لے رہا ہوگا اسے دینے والے سے زیادہ اجر مل رہا ہوگا. کیوں؟ لینے والا یہ سوچ کے لے گا یہ خدا ہے جو مجھے دلوا رہا ہے، اور دینے والا یہ سوچ رہا ہوگا یہ میں ہوں جو دے رہا ہوں. اس کو اس فکر کی وجہ سے کہ وہ توحیدی فکر رکھتا ہے اسے جزا ملے گی، اور دینے والے کو کچھ نہیں ملے گا چونکہ فکر توحیدی نہیں ہے، فکر اپنے محور پر ہے. یہ دین کی روح ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض ہو رہا تھا کہ دین کے اندر مزہ کیسے لیا جائے. عبادات کرتے ہیں مزہ نہیں آتا، گناہ کرتے ہیں مزہ زیادہ آتا ہے، جبکہ وہ لوگ جو عبادات کرنے والے ہیں اگر ان کو مزہ نہ آ رہا ہوتا تو وہ رات رات بھر عبادتیں کیسے کر رہے ہیں؟ ہمیں چار رکعت میں مزہ نہیں آتا، اس کو ہزار رکعت میں مزہ آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہماری عبادت میں کوئی کمی ہے، جو اس کی عبادت کے اندر وہ چیز زیادہ ہے، اس کو مزہ آتا ہے ہمیں مزہ نہیں آتا، وہ عبادت کرتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے اس کی روح تک عبادت میں ڈوبی ہوئی ہے، نعوذ باللہ ہم عبادت کرتے ہیں تو صاف لگ رہا ہوتا ہے کہ روح کے ساتھ نہیں ہے، کوئی کمی ہے ظاہر کے اندر، یہ وہ تمام چیزیں ہیں۔ اب آپ اپنے دین کو روح کے ساتھ پلٹانا شروع کر دیجئے، اس کی بنیادوں کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں، اور ایک جملے میں عرض کروں گا، دین کی حکمتوں کے اوپر غور کرتے چلے جائیے، خود بخود میرا اور آپ کا دروازہ دین کی روح کی طرف پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ اس جملے کی تھوڑی سی تشریح عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ کل اس کی ابتدا میں کچھ جملات عرض ہوئے تھے، آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کی حکمت سوچئے، وضو کے اعمال کیا یاد دلانے کے لیے ہیں اس کو سوچئے، اپنے اس وضو کو اہمیت دیجئے جس میں وہ کچھ یاد آئے جو خدا یاد دلانا چاہ رہا ہے، اور جس وضو میں وہ یاد نہیں آ رہا اس کا مطلب اس وضو کی اہمیت نہیں ہے، اس وضو کا اثر نہیں ہے، آپ کی اس نماز کی اہمیت ہے جس میں آپ کو وہ یاد آ جائے جو نماز یاد دلانا چاہ رہی ہے۔ نماز کیا یاد دلانا چاہ رہی ہے؟ نماز آپ کو بندگی یاد دلانا چاہ رہی ہے، روزے محشر یاد دلانا چاہ رہی ہے، اللہ کا ہونا یاد دلانا چاہ رہی ہے، اللہ کی عظمت، یہ سب چیزیں آپ کو یاد آ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے نماز قبول ہے، اس نماز کے نتیجے میں آپ کے سامنے لذت کا دروازہ کھلے گا، عبادت کی لذت کا، جس کو خدا تعالی نے حدیث قدسی کے اندر حلاوت تعبیر کیا، میری عبادت کی مٹھاس۔ یہ دروازہ کب کھلے گا؟ جب میرے اور آپ کی عقل پر حکمتوں کے دروازے کھلیں گے۔ مثلا آپ جب قیام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کے اندر قیام کے لیے کھڑے ہوئے، آپ کو واقعا یاد آئے کہ میں کھڑا ہوں ایسے جیسے ایک مالک کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے، آپ رکوع کرنے لگیں، یہ تمام روایات کے اندر موجود ہے، رکوع کرنے لگیں، آپ کو یوں سمجھ میں آئے کہ یہ جو میں نے گردن نکالی ہوئی ہے اس لیے کہ میری گردن اللہ کی راہ میں قربان ہونی ہے۔ جب میں اور آپ تکبیرہ کے لیے ہاتھ بلند کریں تو یہ سوچیں خدایا تو ہی عظیم ہے، میں ہاتھ اٹھا کر اعتراف کرتا ہوں تو عظیم ہے۔ اب سوچیں ہم نے زندگی میں کتنی تکبیر اس کے ساتھ کہی ہے، دن بھر پچیسیوں تکبیر کہتے ہیں، کوئی ایک تکبیر ہے جو ایسی کہی ہے؟ کس تکبیر میں عظمت کو سوچا ہے؟ کس رکوع میں اس بات کو سوچا ہے خدا کے سامنے قربان ہونا ہے؟ اس کے بعد اس کے پیچھے اسرار بھی ہیں، مثلا مولا سے پوچھا مولا یہ دو سجدے کیوں ہیں؟ میں یہ روایت بہت تکرار کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی یاد رہے اور سننے والوں کے لیے مفید ہو جائے۔ فرمایا مولا دو سجدے کیوں ہیں؟ فرمایا یہ دو سجدوں میں سے پہلا سجدہ زمین میں آنے سے پہلے کا ہے کہ تم اس زمانے میں خدا نے متعال کی عظمت کا اعتراف کرو جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس کے بعد یہ جو دو سجدوں میں اٹھے، یہ جو بیٹھے اور بیٹھ کر تم نے کہا استغفر اللہ، یہ دنیا کی زندگی کے لیے کہا استغفر اللہ، چونکہ اس میں غفلت ہی غفلت ہے، اٹھے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، گویا آپ نے دنیا کی زندگی کے لیے کہا استغفر اللہ، خدا ہے یہاں پر ہم نے وہ نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد پھر سجدے میں گئے، فرمائے یہ پھر سجدے میں جانا ایسے ہی جیسے تم مرنے کے بعد قبر میں اتار دیے گئے، اب کہو سبحان ربی الاعلی وبحمد، اس سے تمہاری یہ تمام ادوار منور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب ذرا سوچیں ہماری کون سی نماز ان تفصیلات کے ساتھ ہے، کس نماز میں ہم نے ان تفصیلات کو سوچا؟ چلیے ابھی تک نہیں سوچا تھا، اب شروع کر لیں۔ اب اپنا ایک سٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں، کاش ہم لوگ یہ بنا پائیں اور ان پر عمل کر پائیں، سننے پر اور کہنے پر اکتفا نہ کریں میرے جیسا آدمی صرف کہہ رہا ہو۔ اب ہم یہ سوچ لیں، اب جو نماز پڑھیں گے ان میں کچھ سٹینڈرڈز لے کر آئیں گے۔ پہلا سٹینڈرڈ، خضوع، خشوع اور آنکھوں میں آنسو لائیں گے، خضوع اور خشوع ہوگا آنکھوں میں آنسو خود بخود آئیں گے، نماز کے اندر ان اعمال پہ توجہ دیں گے، جب کھڑے ہوں گے تو سوچیں گے خدا کی بارگاہ میں اس کا بندہ کھڑا ہے، میدان حشر کے اندر حساب دینے کے لیے کھڑا ہوں، رکوع کریں گے تو سوچیں گے اللہ کے بندے ہیں، گردن تک کٹانے کو تیار ہیں۔ کاش ہم لوگ یہ سوچنا شروع کر دیں، اگر یہ سوچیں گے تو کیا ہوگا، اگلی دنیا کے دروازے ہم پر کھلنا شروع ہو جائیں گے، ہمارے علم کے اندر کثرت سے اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، نہ وہ علم جو کتابوں سے پہنچتا ہے، وہ خاص علم جو خدا اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے، ان علوم تک ہماری دسترسی ہونا شروع ہو جائے گی اگر ہم ان حکمتوں اور مصلحتوں کے اوپر سوچنا شروع کر دیں. یہ بے روح اور باروح نماز کا فرق ہے. اسی طرح پوری زندگی کے اندر سوچنا شروع کر دیجئے آپ، تو آپ فوراً بے روح اور باروح دین کا فرق دیکھنا شروع کر دیں گے. ایک بے روح دین ہے اور ایک وہ ہے جس کے اندر جان ہے. آپ مثال کے طور پر آج بی بی کی یاد کے لیے آپ یہاں تشریف فرمائیں، اس یاد میں ایک روح ہے اور اس میں ایک وہ یاد ہے جو بے روح ہے. جس یاد میں روح ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ ان کو اپنا مقتدا کہہ رہے ہیں، آپ ان کو اپنا پیشوا کہہ رہے ہیں، آپ ان کی سیرت کو آئیڈیل سیرت کہہ رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو سیرت پہ عمل کریں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو ان کی طرح قربانی دیں گے؟ چلو ان کی طرح نہیں، نصف ان کی طرح. یہ باروح ذکر ہے کہ آپ نے ان کا ذکر کیا، ان کی زندگی کا جائزہ لیا، اپنی زندگی میں سوچا میں آج ان کا ماننے والا شب وفات یہاں پر موجود ہوں، ان کی زندگی سے کیا سیکھتا ہوں، جو میں سیکھوں اس پر عمل شروع کروں. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اپنے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ بھائی ہم لوگ کب تک دین سیکھیں گے، عمل کب شروع ہوگا؟ برسوں بیت گئے ہمیں دین سیکھتے سیکھتے، ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں. واقعی سیکھنے کا عمل تو ہمیشہ رہے گا، لیکن مسئلہ یہ کہ عمل کب شروع ہوگا. آج کوئی پہلی دفعہ بی بی خدیجہ کے نام پر بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مال کو، اپنی جان، اپنی واقعی اپنے معاشرے میں مقام کو رسول اللہ کے لیے قربان کیا، کہ لوگ آ کے ان کے اوپر طنز کرتے تھے کہ اے خدیجہ کیا قریش کے یتیم کے سوا تمہیں کوئی نہیں ملا تھا شادی کرنے کے لیے؟ انہوں نے قبول کیا. کن سنتوں کو زندہ کیا انہوں نے؟ ایک یتیم سے شادی کر لی، معاشرے میں ان کا ریپوٹیشن تھا، سوسائٹی میں ان کا ایک مقام تھا، سوسائٹی کا ہر بڑا آدمی ان سے شادی کرنے کے لیے تیار تھا. کیوں آئی انہوں نے ایک یتیم سے شادی کی؟ کن اسٹینڈرڈز کی بنیاد پر؟ ان اسٹینڈرڈز میں سے کس کو ہم نے زندہ کیا؟ پھر ان کی پوری زندگی کہ وہ مکہ کی امیر ترین خاتون تھی، اور جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو ان کی صاحبزادی کے پاس ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا. یہ دولت کہاں گئی؟ آج تک ہمارے خود دوست احباب، ایک دوست نے بی بی کی حیات طیبہ کے اوپر پی ایچ ڈی کیا کراچی یونیورسٹی سے، کہنے لگا اتنا سخت ہے ریسورسز کے اندر یہ ڈھونڈنا کہ پیسہ دیا کس کو ہے، اتنی خاموشی سے دیا ہے. پوری دنیا جانتی ہے مکے میں ان سے زیادہ صاحب ثروت کوئی نہیں تھا. پوری دنیا جانتی ہے کہ جب انتقال ہوا ہے تو ان کی ارث سے بی بی سیدہ طاہرہ کو کچھ نہیں ملا ہے، پیسہ ختم ہو گیا. کہاں گیا پیسہ؟ پوری دنیا جانتی ہے انہوں نے اپنے اوپر خرچ نہیں کیا ہے، انہوں نے اپنے لیے کوئی سرمایہ کاری نہیں کی ہے. پوری دنیا ان تمام باتوں کو جانتی ہے، لیکن اگر ہم ڈھونڈنا شروع کریں اور ہم یہ ڈھونڈیں گے کن غریبوں کو پیسہ دیا، ہم ڈھونڈ نہیں پا رہے. کیوں نہیں ڈھونڈ پا رہے؟ اتنی خاموشی سے دیا ہے، پتہ نہیں چل پا رہا کس کو دیا ہے. تاریخ کے محرقین چاہیے، محققین چاہیے، جو ڈھونڈ کے بتائیں کہ بیوی نے پیسہ دیا کس کو ہے. چند لوگوں کے نام سمجھ میں آتے ہیں کہ ہاں انہوں ان کو دیا ہے، لیکن کثرت کے ساتھ پتہ نہیں چلتا. ایک ہم ہیں، 50 روپے ڈونیشن کے بعد اپنے نام پر اعلان کرواتے ہیں آج کی فاتحہ اس کی طرف سے تھی. یہ خدیجہ کی سیرت ہے؟ اس میں سے کون سی چیز بی خدیجہ کی روح پر ہے؟ یہ لکھواتے ہیں کہ یہ میں نے بنوایا تھا، یہ میں نے اپنے باپ کے نام پہ بنوایا تھا، بی بی نے کیوں نہیں کر لیا پھر؟ یہ ہم لوگ کس کو دھوکا دے رہے ہیں، کس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اچھا یہ دو اور دو چار کی طرح باتیں ہیں، ایسے نہیں کہ میرا جیسا حقیر طالب علم آج اس کے دماغ میں آئی یہ بات کہ بھائی یہ سب صحیح نہیں ہو رہا ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. کس طرح نام لینے سے نہیں پھیلتی ہے ذکر اللہ کے نزدیک، یہ ہم لوگوں کو سوچ دینا چاہیے. آخر کب سوچیں گے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اتنا ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عالی شان اسٹینڈرڈ کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا معیار یہ تھا، ان کا معیار یہ تھا. یہ معیارات ہمارے اندر کب آئیں گے؟ وہ جو بی بی کا خلوص تھا جس میں آج تک ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا کہ دولت کہاں گئی، یہ خلوص ہم میں کب آئے گا؟ ایک محلے کے اندر، کراچی کے ایک محلے کے اندر، آپ ہی جیسے دوست احباب کا ایک امام بارگاہ بڑا مشہور، نام لوں گا تو بعد میں اتنا چڑھ جائیں گے کہ پھر میری شکل سے ہی پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے. ادھر اتنی لمبی لمبی سورہ فاتحہ کی فہرست جس کی کوئی حد نہیں. میں نے کہا بندگانِ خدا, اللہ کا کون سا فرشتہ ہے جو میرے لاؤڈ اسپیکر کو سن کر ثواب لکھتا ہے؟ بھائی اگر تم نے کچھ پیسہ دیا ہے جو اس فاتحے میں شریک ہوئے ہو, اس عمل کے اندر شریک ہوئے ہو, اس نظر نیاز کے اندر شریک ہو, ضروری اناؤنسمنٹ ہو. انتظامیہ نے کیا کہا؟ کہا مولانا صاحب اگر ہم نے ان کے مرحومین کا نام نہیں دیا تو یہ پیسے بھی نہیں دیں گے. پھر یقین مانے اس نے گنوایا, کہنے گے جو آپ نے کروایا اس کے نتیجے میں اتنے پیسے کم ہو گئے, پچھلی دفعہ اتنے ملے تھے. صحیح ہے, یہ خلوص ہے. اچھا اس کے اوپر کون بولے گا؟ ہر مولوی بونے سے پہلے سوچے گا کہ یار اگر یہ بول دیا نا تو سارے ڈونر تو میرے مخالف ویسے ہی ہو جائیں گے. بھائی کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ دین نہیں ہے, یہ خلوص نہیں ہے. اس سے دین نہیں پھیلے گا, اس سے یہ دین ہم لوگوں کے درمیان سمٹتا چلا جائے گا. اس سے دین نہیں پھیلے گا, دین نے خلوص سے پھیلنا ہے. اور جب ہم اور آپ خلوص سے آ کر کام کرنا شروع کریں گے تب اس دین کا اثر بھی ہوگا. ابھی میں کسی جگہ وہاں دوسرے معاملہ سیس کے اندر عرض کر رہا تھا, سورہ سبا کی آئے کریمہ کے اندر, اس میں لکھا کہ خدا نے متعال فتح ہے, قیامت کے دن فیصلے کرے گا, بتائے گا کیا حق ہے کیا باطل ہے. صرف یہ حق و باطل نہیں ہوگا کہ جو کافر تھے وہ غلط تھے, جو نبوت کے ماننے والے تھے وہ صحیح تھے, جو امامت کے ماننے والے صحیح تھے. یہ بھی سوال ہوگا تم امامت کے ماننے والے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے لوگ امامت سے دور ہو گئے, اس کا جواب دو. اب تم امیر المومنین کے ماننے والے, تم نے دوسروں کو انسان نہیں سمجھا, تمہاری وجہ سے لوگ امیر المومنین کے نام سے دور ہو گئے, جواب دو. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آپ خود جا کے اپنی تاریخ کا مشاہدہ فرمائیے. ہم نے شیعت کو پھیلانے کے بہت سارے مواقع صرف اپنی انانیت کی وجہ سے ضائع کیے ہیں. اب پتہ نہیں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, بہتر ہوتا کہ ریکارڈ ہی نہ ہو, لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ہم نے مواقع ضائع کیے ہیں. افریقہ کے بہت سارے ملکوں میں ہم شیعت پھیلا سکتے تھے, ہم نے وقت ضائع کیا ہے اور ابھی بھی وقت ضائع کر رہے ہیں کئی جگہوں کے اوپر, اس وجہ سے کہ ہم ان کو اپنے برابری کے قابل نہیں سمجھ رہے. یہ امیر المومنین کی سیرت ہے, یہ سیدہ طاہرہ کی سیرت ہے. اپنی امام بارگاہوں کے باہر لکھتے ہیں کہ یہاں پر ڈرگس کا داخلہ منع ہے, یہ سیرت ہے. آپ کہیں گے نہیں لکھا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ سیرت ہے. اس کے بعد شیعت پھیلے گی, اور اگر یہ لوگ ہمارے اس کردار کو دیکھ کر دین اسلام سے دور ہو گئے تو ہم قیامت کے دن جواب دے سکیں گے. کہاں ہے عزان محترم؟ اسلام کو سمجھیں, اسلام روح کے ساتھ ہے, اسلام ظاہر کے ساتھ نہیں ہے. اسلام میں ظاہر سے کچھ نہیں پھیل سکے گا. اگر ظاہر سے پھیل سکتا ہوتا نا تو شاہ فیصل مسجد سے بہت کچھ پھیل جاتا, کیونکہ بہت بڑی مسجد تھی, اس سے کچھ نہیں پھیلا. اس کی وجہ یہ کہ اسلام سیدہ کے جھونپڑے سے پھیل سکتا ہے, اس میں خلوص ہے. ہمیں اور آپ کو اس خلوص تک پہنچنا پڑے گا عزان محترم. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس طرح پڑھیں جس طرح سے اللہ چاہتا ہے, آپ عزاداری کر رہے ہیں اس طرح سے کریں جس طرح سے خدا چاہتا ہے. پہلی چیز خلوص چاہتا ہے, خلوص کو مد نظر رکھیے. یہ دین باروح دین ہوگا, پھر یہ دین پھیلے گا. اور اگر یہ نہیں ہوا, نعوذ باللہ تعالیٰ, ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو کسی فہم وہم و گمان میں مبتلا رکھوں کہ نہیں جو بھی کرو سب صحیح ہے. نہیں, سب صحیح نہیں ہے, ایک سٹینڈرڈ ہے, اس تک لانا پڑے گا پھر صحیح ہوگا. اگر اس سٹینڈرڈ سے نیچے رہا پھر صحیح نہیں ہوگا, پھر اثر نہیں دے گا. بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب اس کے ساتھ ایک اور خطرناک مسئلہ بھی ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. خدا نمتہ نے جملہ بظاہر عربوں سے ارشاد فرمایا کہ اے حجاز کے اعراب, اگر تم نے اس نبی کا ساتھ نہیں دیا, ان تتولوا, اگر تم نے کمر پھیر لی, تم نے ان کا ساتھ نہیں دیا, یستبدل قوما غیرکم, تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا, ثم لا یکونوا امثالکم, پھر وہ لوگ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اس جملے کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ ہم تمہیں کچھ موقع کے لیے, کچھ وقت کے لیے ایک موقع دے رہے ہیں, تم اس موقع کو استعمال کرو فضیلتوں میں آگے چلے جاؤ، موقع کو استعمال کرو، اپنے وسائل کو استعمال کرو، اپنی طاقتوں کو استعمال کرو، فضیلتوں کے میدان میں آگے بڑھ جاؤ. اچھا اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ خدا نے متعال نے فرض کر لیتے ہیں مجھے موقع دیا کہ میں مثلا اس منبر کے اوپر جا کر آپ کی خدمت میں 40 منٹ اہل بیت اطہار اور رسول خدا کے دین کے بارے میں عرض کروں. ایک موقع مل گیا، اگر کر لوں تو کیا ہوگا؟ فضیلت ملے گی، مبلغ دین کہلاؤں گا، اللہ کی دیوی فضیلتوں کو حاصل کروں گا. اگر نہیں کروں گا تو کیا ہوگا؟ آیا اللہ کا دین میرا محتاج رہے گا؟ نہیں، اللہ کا دین محتاج نہیں رہے گا. پھر آگے کیا ہوگا؟ مجھے سزا ملے گی نعوذ باللہ تعالی، میں اس ممبر سے محروم ہو جاؤں گا، میں اس ممبر سے محروم ہو جاؤں گا. ممکن ہے کوئی کاروبار کروں گا، ممکن ہے اپنی زندگی کے اندر کچھ اور کروں گا، ذکر اہل بیت اطہار علیہم السلام کی دی ہوئی فضیلت سے محروم ہو جاؤں گا، میری جگہ کوئی اور آئے گا، اس کے سامنے بھی یہی قانون ہوگا. اگر تم کرو گے تو صحیح، نہیں کرو گے تو خدا ایک اور قوم کو لے کر آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی. میں اور آپ بھی اسی میں شریک. آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، آج میرے اور آپ کے پاس طاقت ہے، آپ میرے اور آپ کے پاس وسائل ہیں. یہ تمام کے تمام کس لیے؟ فرماتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے تو میرا دین تمہارا محتاج نہیں رہے گا، ایک اور قوم کو لے کر آؤں گا، ثم لا یکون امثالکم، پھر تمہاری طرح نہیں ہوں گے، بہتر ہوں گے تم سے. یہ ہمارے سامنے ہے. ماہ مبارک رمضان کی فضیلتیں آپ کے سامنے ہیں. اس ماہ مبارک رمضان کو اپنی اور میں اور آپ اپنی اصلاح کے لیے استعمال کر لیں، اس میں روح تک پہنچنے کی کوشش کیجیے. ماہ مبارک کی روح کیا ہے؟ چونکہ کل نماز کی اور آج نماز کی روح کے بارے میں مختصر عرض ہوا، اب میں خدمت میں ماہ مبارک کی روح سے مختصر عرض کر دوں. جتنا عبادات کے فلسفے پر، حکمت پر توجہ دیں گے، برزخ کی دنیا میرے اور آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جائے گی. ہم وہ کچھ دیکھنے کی کوشش کر لیں گے انشاءاللہ تعالی جو خدا تعالی ہمیں دکھانا چاہتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. روزے کی حکمت کیا ہے؟ کئی چیزیں اس میں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. روزے کی واضح حکمت یہ ہے، ہمیں نفس پہ کنٹرول سکھانا چاہتا ہے. بس ایک واضح ترین حکمت، نفس پہ کنٹرول سکھانا چاہتا ہے، چاہتا ہے ہمیں کنٹرول کرنا آ جائے. اب اس کی ایک روح ہے. روح کیا ہے؟ آپ سحر پہ بھی کنٹرول کریں، افطاری پر بھی کنٹرول کریں، بیچ میں سحر و افطار کے درمیان، ماہ مبارک رمضان کے ایام کے اندر اپنے اعضاء، حتی اپنے افکار کے اوپر کنٹرول کریں، اپنے مزاج کے اوپر کنٹرول کریں، اپنی خواہشات کے اوپر، اپنے لائف سٹائل کے اوپر، ان سب پہ کنٹرول کریں. اگر کنٹرول کر رہے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں آپ کامیاب ہیں. اور اگر نہیں ہیں، جو آپ کی عادتیں وہ اپنی جگہ پر، میری عادتیں اپنی جگہ پر، جو غلط تھا وہ غلط تھا، ماہ شعبان میں بھی تھا، شوال میں بھی تھا، رمضان میں اس لیے چھوڑ دیا کہ میں نے کہا چلو ماہ رمضان میں چھوڑ دیتا ہوں، باقی جو غلط پہلے کرتا تھا وہ بعد میں بھی کرتا ہوں، جو میں اچھا کام پہلے نہیں کرتا تھا شعبان میں بھی نہیں کرتا تھا، ماہ رمضان میں بھی نہیں کرتا تھا، یا ماہ رمضان میں کرنا شروع کیا تو شوال میں چھوڑ دیا. یہ ماہ مبارک رمضان ہے، یہی ہے ماہ مبارک رمضان. اچھا اب ہم لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں نہیں، ماہ مبارک رمضان ہم نے منایا ہے، 30 دن پروگرام ہوئے ہیں، ہر روز پروگرام کے اندر گئے، دعاؤں کا ایک سیشن ہوا ہے، ان دعاؤں کے سیشن کو بھی اٹینڈ کیا ہے، جو ہو رہا تھا وہ ہم سب کرتے رہے، الحمدللہ ماہ مبارک صحیح گزر گیا. ٹائم گزارنے سے صحیح نہیں گزرے گا، یہ دیکھنا پڑے گا تبدیلی کیا آئی ہے، کیا تبدیل ہوا ہے. شعبان میں میرے اندر 10 برائیاں تھیں، ماہ شوال میں وہی 10 برائیاں ابھی بھی ہیں، اس کا مطلب کچھ تبدیل نہیں ہوا. ماہ شعبان کے اندر کچھ اچھائیوں کے خواب دیکھ رہا تھا، کاش میں یہ اچھائیاں کروں، ماہ رمضان میں تھوڑی بہت کی، شوال میں آتے آتے پھر ختم ہو گیا، اس کا مطلب ہے کچھ تبدیل نہیں ہوا. ایک طرف سے میں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ ماہ مبارک رمضان وہ ہے جس میں ایک سال کا مقدر لکھا گیا ہے، اگر میرے مقدر میں اچھا لکھا گیا تو شوال میں پھر وہ غائب کیوں ہو گیا؟ اب خود سوچو، مثلا میں نے ماہ مبارک رمضان کے اندر نماز شب شروع کی، شوال میں آتے آتے پھر ختم ہو گئی، تو اگر شب قدر میں میرے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا کہ میں نے نماز شب پڑھنی ہے، تو پھر یہ شوال میں ختم کیوں ہو گئی؟ پھر اس کا مطلب ہے کچھ تبدیل نہیں ہوا، ایک مہینے میں کچھ میں نے پریکٹسز کی ہیں، ان کا ٹائم ختم ہو گیا، یہ ہوا. اب ہم اور آپ کس بات پہ دھوکہ دیں اپنے آپ کو؟ یار میں نے تو ہر روز 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگایا تھا، اس پہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان تھا. نہیں، یہ نہیں تھا. اصل کچھ اور تھی، اصل مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا تھا، میری برائیوں کو ختم ہونا تھا، میری اچھائیوں کو آگے بڑھنا تھا۔ جس دن میں اور آپ اس فلسفے کے اوپر توجہ دیتے ہوئے ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوں گے، اس کا اثر بھی نصیب ہوگا، اس کا اثر نصیب ہوگا، ہم اور آپ کامیابی سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سمت قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ جتنا میں اور آپ صحیح قدم بڑھائیں گے، ہماری اور آپ کی محبتیں بھی ان کے ساتھ بڑھیں گی۔ کیوں؟ یہ رشتہ دو طرفہ ہے، ایک طرفہ نہیں ہے، یہ رشتہ دو طرف سے۔ اگر میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کو چاہتا ہوں، وہ بھی مجھے چاہتے ہیں۔ اگر وہ مجھے چاہتے ہیں، ان کی نظر عنایت پتھر کو سونا بنا دیتی ہے، مجھے کیوں نہیں تبدیل کیا پھر اب تک؟ یا تو میں کہتا ہوں ان کا ہاتھ ایسا ہاتھ ہے کہ وہ پتھر پہ ہاتھ رکھتے ہیں سونا بن جاتا ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور پھر بھی تبدیل نہیں ہو رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں واقعا محبت کرتا ہوں اور وہ مجھے واقعا محبت کرتے ہیں چاہتے ہیں، میری تو زندگی تبدیل ہو جانی چاہیے تھی۔ اب آپ خود ایک بات سوچیے، ابھی مجلس کے اختتام برابر میں زیارت پڑھیں گے، زیارت پڑھنے میں ہم معصومین علیہ السلام کی طرف رخ کر کے سلام پھیریں گے، سلام کہیں گے انہیں۔ اپنے آپ سے پوچھے گا، کوئی دن میں 12-15 دفعہ معصوم کو سلام کرے اور جواب لے، اس کی زندگی بدلے گی نہیں؟ کیوں نہیں بدلتی پھر؟ کیوں وہیں کھڑا ہوں میں؟ اس کا ایک سامنے مطلب ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں سلام کر رہا ہوں وہ جواب نہ دیں، جواب دیں اور روح نہ بدلے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک مطلب ہے، میرے سلام میں طاقت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس سلام میں طاقت نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، اب اس سلام میں طاقت کیسے لاؤں؟ اس سلام میں طاقت لانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پوری زندگی میں دیکھوں جو پورا دن میں نے کیا ہے، یہ سلام کرنے والوں کے اعمال ہیں۔ چھوٹی سی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہمارے پاس روایت میں لکھا ہوا ہے، وقت بہت گزر رہا ہے، بس آخری چند منٹ سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ روایت میں لکھا ہے، سخت جملہ عرض کروں گا، عین روایت کے اندر، وسائل الشیعہ کے اندر، لہذا کہتے ہوئے مجھے ڈر نہیں ہے۔ ایک آدمی امام کے پاس پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، امام کو سلام کیا، امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا ضرب اللہ فاک، خدا تمہارے دہن کو توڑ دے، خدا تمہارا منہ توڑ دے۔ کہنے لگا، مولا مجھ سے کیا بے ادبی ہوئی؟ فرمایا کہ ابھی اتنی دیر پہلے تم نے یہ گناہ نہیں کیا؟ شرمندہ ہوا، کہنے لگا، مولا ارادہ نہیں تھا اور میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا، کیا تم نے سمجھا کہ دیواریں ہمارے دیکھنے میں رکاوٹ ہیں؟ کیا آپ نے سن لیا؟ اب آپ کو پتا چل رہا ہے ہمارا سلام اثر کیوں نہیں دے رہا؟ یہ پاکیزگی کا سلام ہوتا، سلام سے پہلے پاکیزگی ہوتی تو یہ سلام جواب دلوا رہا ہوتا۔ کوئی غلطی ہو رہی ہے، پیچھے سے کوئی ذمہ داری ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، ہمیں اس کو چیک کرنا پڑے گا، کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ اور یہ میں آپ قطعاً آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہاں غلطی کر رہے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے ہم غلطی کہاں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اب یہ کہاں سے ہمیں پتا چلا؟ قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے، فالہمہا فجورہا وتقواہا، ہم نے اس کے نفس کو الہام کر دیا ہے۔ فسق و فجور کیا ہے؟ اس کا تقویٰ کیا ہے؟ جب نفس کے اندر الہام ہوا تو مجھے نہیں معلوم میرا فسق و فجور تقویٰ کیا ہے۔ یہ سب ہمارے سامنے کلیئر ہے، صرف کیا کرنا ہے؟ اس راستے پہ قدم بڑھانا ہے۔ احسان محترم، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، آپ کا بھائی ہونے کے ناطے، آپ کا ساتھ ہونے کے ناطے، کہ ہم اور آپ اپنے دین کو لے کر بڑھیں، ایک سردار پردے غیبت میں منتظر ہیں، ہماری اور آپ کی روح کی تبدیلی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جتنا ہم اپنے مولا کو چاہتے ہیں، اس سے ہزاروں گنا زیادہ وہ ہم کو چاہتے ہیں، قطعاً چاہتے ہیں۔ کون سا باپ اپنے بچے کی برائی چاہتا ہے؟ اور جو باپ سے زیادہ مہربان ہو، وہ اپنے ماننے والے کی برائی چاہ سکتا ہے کیا؟ وہ باپ سے زیادہ مہربان پردہ غیبت کے اندر اپنے ماننے والوں کو، جن کو وہ بچوں سے زیادہ بڑھ کے چاہتا ہے، تو خوبی دیکھ رہے ہیں، چند اعمال کے منتظر ہیں، چند خوبیوں کے منتظر ہیں۔ یہ کام شروع میں سخت ہے، بعد میں آسان ہے، چونکہ جیسے ہی ہم نے چند مخلصانہ اعمال انجام دینے ہیں، انہوں نے اپنی سارے تربیت میں ہمیں شامل کر لینا ہے۔ ایک دفعہ وہ اپنے سارے تربیت میں لے لیں گے، پھر ہمارا راستہ آسان ہو جائے گا۔ ایک دفعہ ہم ان کی شاگردی میں چلے جائیں کسی طریقے سے، ایک دفعہ ان کا نظر و کرم ہمارے اوپر پڑ جائے پھر ہمارا راستہ بہت آسان ہونا چاہیے. اور یہ جو مصائب ہیں یہ مصائب اس لیے ہیں کہ شاید ہم ان کی توجہات کو حاصل کر سکیں. خدا تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے سامنے ایک وسیلہ رکھ دیا کہ اے اہل بیت کے چاہنے والوں تمہارے دلوں کو ہم نے مصائب کے لیے نرم کر دیا ہے. دوسری قوموں میں گریا نہیں ہے, دوسری قوموں میں شاذ و نادر آپ گریا دیکھیں گے, اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کو خدا نے گریا نصیب کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے دلوں کو اس طرح سے تیار کر دیا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ذکر رہتا ہے یہ دل کہیں نہ کہیں نرم پڑ جاتے ہیں. بحمد اللہ میں اور آپ چونکہ بچپن سے اہل بیت کا ذکر سنتے آ رہے ہیں, بچپن سے کچھ چیزیں سنتے چلے آ رہے ہیں, تو ہمارا کچھ ایسا ماحول بن گیا ہے. مثلا میں کہتا ہوں ہم شیعوں کی ثقافت کچھ اور ہے, ہماری لغت کچھ اور ہے. اس لغت نے ایک ثقافت بنائی ہے. کبھی اب عجیب ہے بعض قومیں ہوتی ہیں جو کسی واقعے کو یاد کرتی ہیں. کربلا وہ واقعہ ہے جو اپنی قوم بنا رہا ہے, کربلا قوم بنا رہا ہے. یہ قوم نہیں ہے جو واقعے کو یاد کر رہی ہے, یہ واقعہ ہے جو قوم بنا رہا ہے. اور یہ واقعہ اتنی خوبصورت قوم بناتا ہے کہ زبانوں کے فرق کو ختم کر دیتا ہے. لہذا کربلا کا ماننے والا چاہے اردو بولے انگریزی بولے, جیسے اس کے سامنے کہا جاتا ہے ابو الفضل العباس, اس کی ایک لغت ہے, اس نام کے پیچھے راز سمجھنا شروع کر دیتا ہے, اس نام کے پیچھے واقعے کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے, واقعے کے پیچھے اقدار کو سوچتا ہے, ویلیوز کو سوچتا ہے جن کی خاطر ابو الفضل العباس کی قربانی ہوئی ہے. یہ لغت نامہ عجیب ہے. میں بہت کم احساس کرتا ہوں دنیا میں کوئی قوم ہوگی جس کا لغت نامہ اتنا مضبوط ہو کہ جیسے ہی آپ کے سامنے کہا گیا ابو الفضل العباس اب ایک پوری داستان ہے جو آپ کے ذہن کے اندر زندہ ہے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے نام لیا, بعض اوقات نام بھی نہیں لینا پڑتا, جیسے ہی میں آپ سے کہوں زندان شام باقی آپ کا ذہن خود سوچتا ہے زندان شام کیا ہے, زندان شام کیوں گریے کا سبب ہے, یہ سب آپ کا ذہن خود بخود سوچتا ہے. لہذا اصل مثلا اگر آپ کسی اور قوم کے سامنے کہیں میرے سامنے کسی پیاسے نے پانگی پانی مانگا, اس کو اثر نہیں پڑے گا. لیکن آپ کے سامنے کہیں پیاسے نے پانی مانگا, آپ کہیں گے کافر بھی ہو تو دے دینا چاہیے, کافر بھی ہو تو دے دو. آپ نے کربلا سے ایک ثقافت سیکھی ہے, پانی کی ثقافت سیکھی ہے. اگر آپ اسی طرح لے کر چلیں یہ قوم حب سیدہ کے اوپر پل گئی ہے, اس قوم کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت جاری و ساری ہو گئی ہے. لہذا اگر کسی اور قوم کے سامنے یہ کہا جاتا ہے سیدہ طاہرہ تو وہ سوچتے ہیں نبی کی بیٹی ہے اور زیادہ نہیں سوچ پاتے, لیکن جیسے آپ کے سامنے کہا جاتا ہے سیدہ طاہرہ آپ ان کے سارے مصائب سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اور آپ ایسے ہیں. آج بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہے, اگر میں ایک جملہ کہوں آج صاحب عزا سیدہ طاہرہ ہیں, عزا سیدہ کے گھر پہ آئی ہے. اگر کسی کی ماں کا انتقال ہوا ہو آپ کیسے تسلیت پیش کرتے ہیں اسے؟ آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں آپ اپنے ذہن کے اندر سوچئے جیسے آپ مدینہ کے اندر ہوں, آپ مکہ کے اندر ہوں, رسول خدا کے گھر سے ماتم کی آواز آ رہی ہو اور رونے والی سیدہ طاہرہ ہے. آج کا دن یہ دن ہے, آج کی شب یہ شب ہے, آج بی بی کو صاحب عزا ہیں, ان کو آپ نے عزا پیش کرنی ہے. میں بی بی کے سامنے اگر عزا کے چند جملات کہوں, حقیقت یہ ہے میرے اندر مشواری ہے کہ میں کہہ پاؤں, لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس کا ایک اور آسان راستہ ہے. میں اور آپ بی بی کے ماننے والے ہیں, میں بی بی کے مصائب آپ کی خدمت میں پڑھوں گا اور اس کے ذریعے سے ان کے دل کو تسلی دوں گا. ایک جملہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. امیر المومنین کی زندگی میں بہت مصیبتیں گزری ہیں, امیر المومنین نے بڑی کٹھن مشکلات کو برداشت کیا ہے. کبھی جنگ بدر کے میدان کے اندر ہیں, کبھی وہ شب ہجرت بستر ہے, ہجرت کے اندر سو رہے ہیں، کبھی وہ میدان احد کے اندر ہیں، کبھی وہ میدان خندق کے اندر ہیں. امیر المومنین کے مصائب بہت زیادہ ہیں. رسول خدا کے بعد امیر المومنین کے مصائب نے رخ تبدیل کر لیا ہے. کبھی ان کی تنہائیاں ہیں، کبھی گردن میں رسی بندی ہوئی ہے، کبھی مدینے کی گلیوں میں گھسیٹے جا رہے ہیں. حکومت پر پہنچے تو مصائب کا رنگ کچھ اور ہو گیا. پھر مدینے کے باغوں میں جا کر گڈھا کھود کر دل کی فریاد کہتے تھے، کیوں سیدہ طاہرہ جا چکی ہیں جو سننے والے تھے. امیر المومنین غم احساس کرتے تھے، اس غم کو بیان کس کے سامنے کریں؟ جب تک سیدہ طاہرہ تھی ان سے جا کر اپنے غم کی آواز دے دیا کرتے تھے، جب وہ نہیں تھیں تو گڈھوں کے اندر بولا کرتے تھے. کسی شاعر نے بہت اچھا لکھا، کہا جب تک سیدہ نہیں تھی تو نبی، جب سیدہ تھی امیر المومنین سیدہ کے پاس جاتے تھے، جب سیدہ چلی گئی تو زینب کبریٰ نے سنبھالا دیا. اسی لیے تو ام ابیہ کہا تھا، زینب زین للاب کیوں کہا تھا؟ کہ یہ اپنے باپ کی زینت ہے، اپنے باپ کے لیے زینت کا سبب ہے. امیر المومنین نے اتنے مصائب جھیلے اپنی زندگی کے اندر. ایک موقع کے اوپر چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، امیر المومنین ایک جگہ سے گزر رہے تھے، چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے اپنی مشکلات کا تذکرہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے تم نے اپنی زندگی میں سب سے بڑی مشکل کون سی جھیلی؟ اس نے کہا میں نے اپنی زندگی میں مشکل جھیلی مثال کے طور پر، میرے پاس پیسہ نہیں تھا، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ گیا. اس سے پوچھا تم نے کیا مصیبت جھیلی؟ کہا فلاں دشمن نے مجھے للکارا، میں اس دشمن کے سامنے اترا، یہ سب سے بڑی مصیبت تھی. اب یہ بات کر رہے تھے کس کی مصیبت سنگین تھی، امیر المومنین کا وہاں سے گزر ہوا. کہا ابو الحسن ہمارے درمیان گفتگو ہے، کس کی مصیبت سنگین ہے، آپ آئیے فیصلہ کریں. امیر المومنین گویا تشریف فرما ہو گئے، یہ لوگ اپنی اپنی مشکلات کو بتاتے ہیں. پھر میں نے ان میں سے کوئی ایک پلٹ کر کہتا ہے اے علی آپ کی زندگی میں سب سے بڑی مشکل کیا رہی ہے اب تک، آپ کی زندگی میں سب سے بڑی مشکل کیا رہی ہے؟ روایت میں لکھا ہے امیر المومنین نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی سن تو نہیں رہا، اس کے بعد کہا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے تم کچھ نہ کر سکو. اب میں جملہ پورا کروں، کوئی سیدہ طاہرہ کو تھپڑ مارے تم کچھ نہ کر سکو، کوئی بنت رسول کو مارے اور زینب و حسنین دیکھ رہے تھے تم کچھ نہ کر سکو. یہ علی کا غم ہے، یہ علی کا غم ہے. علی نے فرمایا کوئی یہ کرے اور تم کچھ نہ کر سکو، یہ مصیبت ہے. اب میں بات کی باقی کیا کہوں، ایک جملہ عرض کرتا ہوں، میں اپنے اساتذہ سے سیکھتا ہوں، میں اپنے اساتذہ سے سیکھتا ہوں. الحمدللہ حیات ہیں، آیت اللہ بہاؤدینی کراچی کے اندر تشریف فرما ہے. کچھ دن پہلے بی بی کے مصائب پڑھ رہے تھے، ایک موقع پر ایک عجیب روایت پڑھی، اگر بہاؤدینی حیات ہیں کراچی کے اندر، یہ مصائب کے موقع پر یہ جملہ پڑھا. اپنے دل کو خود تھام کے سوچیے گا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لیجیے گا، کہا جب سیدہ کو تھپڑ پڑا تو ایک طرف سے تھپڑ پڑا، دوسری طرف سے چہرہ دیوار سے ٹکرایا. اے پاک پروردگار، تجھے اس ذکر سیدہ کا واسطہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار، جو اہل بیت اطہار کی بہترین تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، شب وفات بی بی خدیجہ طاہرہ ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے نام کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، ہم میں سے جو بیمار ہیں، بے روزگار ہیں، قرض کے بار میں ہیں، مشکلات میں ہیں، پاک پروردگار، جو ہماری جائز حاجات ہیں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان تمام حاجات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، امام کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ فرما، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی محبت کا ہے پاک پروردگار، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.